یہ ابواب ہیں مختلف. بحث روح، روح کی بحث، روح کی تعریف، نمبر دو روح جسم لطیف ہے، نمبر تین روح جوہر فرد نہیں ہے، نمبر چار روح لا مکانی ہے، نمبر پانچ روح عالم امر سے ہے، نمبر چھ عالم امر کیا ہے، نمبر سات کون سی چیزیں عالم امر سے ہیں، نمبر آٹھ روح کی شکل و صورت. بحث روح، پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں روح کی تعریف بالوجہ ہوگی یا بالکنہ، کیونکہ روح کی حقیقت کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تعریف روح میں اختلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے مذہب کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے. روح کی تعریف، ودل علیہ الکتاب والسنت واجماع الصحابہ وادلۃ العقل انہا جسم مخالف بالماہیت لہذا الجسم المحسوس وهو جسم نورانی علوی خفیف حی متحرک ينفض في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفخم. ترجمہ، کتاب و سنت اجماع صحابہ اور عقلی دلائل دال ہیں کہ روح ایک جسم ہے جو اپنی ماہیت کے لحاظ سے اس مخصوص جسم انصری کے مخالف ہے. وہ جسم نورانی، علوی، ہلکا، زندہ اور متحرک ہے جو تمام اعضاء بدن میں نفوذ کر جاتا ہے. بدن میں اس کا سریان ایسا ہے، اس کا جاری ہونا، جیسے گلاب کے پھول میں پانی، زیتون میں روغن اور کوئلے میں آگ کا سریان ہوتا ہے. فصل، روح جسم لطیف ہے. روح کا جسم لطیف ہونا اور اس جسم عنصری کا مخالف ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن آیت، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، سورة الحجر یا حجر. ترجمہ، پس جب میں بدن آدم کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، پس معلوم ہوا کہ تصویر بدن کے بعد نفخہ روح ہے. اس سے ثابت ہوا کہ بدن اور روح دو مختلف چیزیں ہیں. پھر یہ کہ بدن میں روح کا نفخہ کیا اور نفخہ جسم کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ بدن میں روح کا نفخہ کیا یعنی پھونکا، اور نفخ جسم کا ہوتا ہے یعنی جسم سے پھونک ماری جاتی ہے. اس سے روح کا جسم لطیف ہونا ثابت ہوا، جیسا کہ ایک اور آیت، ثم انشأناه خلقا آخر، کہ پھر ہم نے اس کو بنایا دوسری مخلوق میں، اس کا بیان ہے کہ پہلے جس میں انسانی وجود میں آیا، جس کی تفصیل منی، خون، گوشت، ہڈی اور ہڈی پر گوشت چڑھانے کے مدارج سے کی، اس کے بعد ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا یعنی اس میں روح پھونکی اور وہ تمام اجزاء بدن میں سریان کر گئی. اس سے روح کا جسم سے الگ ایک مستقل حقیقت ہونا ثابت ہوا، اور یہ کہ وہ ایک جسم لطیف رکھتی ہے جو اس جسم کثیف میں سرایت کیے ہوئے ہے. فصل، روح جوہر فرد نہیں. حدیث میں موت کے وقت روح کی کیفیت یوں بیان ہوئی کہ فتفرق فی جسدہ، کہ میت کے بدن میں متفرق ہو جاتی ہے. اس سے روح کا جوہر فرد ہونا باطل ہوا. بہرحال روح کوئی جسم لطیف ہے، مگر اس کی حقیقت سوال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، حالانکہ ملائکہ، جنوں اور انسانوں کی پیدائش بغیر پوچھے بتا دی، اور روح کے متعلق سوال کرنے پر بھی صرف اتنا بتایا کہ قل الروح من امر ربی، کہ کہہ دو کہ روح تو میرے رب کے امر سے ہے. اگر اس کی پیدائش کسی مادہ مثلا پانی، ہوا، آگ، مٹی یا نور سے ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا. معلوم ہوا کہ یہ نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. كما قال سهيلي رحمة الله عليه، كما قال سهيلي والأرواح خلقت بما قال الله تعالى وهو النفخ، وهو النفخ المتقدم المضاف إلى الملك، والملائكة من نور كما جاء في حديث المسلم، فهو أي الروح أيضا جسم ولكنه من جنس الريح، ولذلك يسمى روحا من لفظ الريح، ونفخ الملك في معنى الريح، غير أنه ضم أوله وهي من ذوات الواو، لهذا تجمع على الأرواح، اي ضم أوله لأنه نوراني والريح هو المتحرك. ترجمہ، علامہ ابو القاسم سہیلی نے کہا کہ روح کی پیدائش اس چیز سے ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، اور وہ ہے نفخہ، پھونک، جو مضاف فرشتہ کی طرف ہے، اور فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے جیسا کہ حدیث مسلم میں ہے، اور وہ روح بھی جسم ہے مگر ریح یعنی ہوا کی جنس سے ہے. اس وجہ سے اس کو روح سے موسوم کرتے ہیں جو ریح سے مشتق ہے. نفخہ ملک ریح کے معنی میں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا اول مضموم ہے یعنی اس پر پیش ہے، اور لفظ روح صاحب واو سے ہے، یعنی واو والا لفظ ہے. اس وجہ سے اس کی جمع ارواح آتی ہے، اس کی جمع میں بھی واو آتا ہے. روح کی راہ پر ضمہ ہے کہ وہ جسم نورانی ہے اور ہوا تو جسم متحرک ہے. فائدہ، معلوم ہوا کہ ملائکہ کے نفخہ سے روح کی پیدائش ہوئی، اور ملائکہ نور سے ہیں، اس لیے روح ملائکہ سے زیادہ لطیف ہوئی. جیسے انسان جسم عنصری ہے، اس کا سانس اس کے جسم سے زیادہ لطیف ہے یعنی نرم ہے، اسی طرح ملائکہ کا سانس ان کے جسم سے زیادہ لطیف ہوا. فصل، روح لامکانی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی تاریخ میں جو بیان فرمایا وہی اہل حق کا مذہب ہے. روح لامکانی ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی تاریخ میں جو فرمایا ہے وہی اہل حق کا مذہب ہے. وہ فرماتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ فِي إِثْبَاتِ النَّفْسِ فَرِيقَانِ الْأَوَّلُ مِنْهُمْ وَهُمْ الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْإِنسَانُ غَيْرُ مَوْجُودٌ فِي دَاخِلِ الْعَالَمِ وَلَا فِي خَارِجِهِ وَغَيْرُ مُتَّصِلٍ فِي دَاخِلِ الْعَالَمِ وَلَا فِي خَارِجِهِ وَغَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْفَصِلٍ عَنْهُ لَكِنَّهُ بِالْبَدَنِ تَعَلُّقُ التَّدْبِيرِ وَالتَّصَرُّفِ. ترجمہ، خوب جان لے کہ روح کے اثبات کے قائلین کے دو فریق ہیں. اول جو محققین ہیں، ان میں سے بعض کا قول ہے کہ روح نہ عالم میں داخل ہے نہ خارج، نہ داخل میں متصل ہے نہ خارج میں، نہ متصل ہے نہ اس سے منفصل، لیکن انسانی بدن سے اس کا تعلق تدبیر اور تصرف کا ہے. معلوم ہوا کہ روح ایک جوہر مجرد ہے، بہت لطیف ہے، لامکانی ہے. لامکانی روح کے لیے مجازن بولا گیا ہے، اس کے لیے مکان نہیں، مکان مادیات کے لیے ہوتا ہے نہ کہ مجردات کے لیے. یہ بدن سے پہلے بھی موجود تھا اور اس کے بعد بھی موجود رہتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے. اس کی لامکانی کیفیت حدیث میں لفظ عما سے بیان کی گئی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، این کان ربنا، کہ ہمارا رب کہاں تھا، تو آپ نے فرمایا فی عما. مکان ذات باری تعالی کے لیے منفی ہے. سوال، متکلمین کے نزدیک تجرد اخص صفات باری تعالی سے ہے، اگر یہ صفت روح کے لیے تسلیم کر لی جائے تو شرک فی ذات لازم آئے گا. الجواب، اخص صفات باری تعالی سے وجوب اور قدم مطلق ہے، نہ وہ تجرد جو مسبوق بالعدم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے، روح تو بعد میں پیدا ہوئی، اور ممکن اور حادث بھی ہو، یعنی یہ فنا بھی ہو سکتا ہو اور حادث بھی ہو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب جواب دیا ہے، وَعَلَمْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَ الْجُهَالِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الرُّوحُ مَوْجُودٌ وَلَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَثَلًا لِلَّهِ وَذَلِكَ جَهْلٌ فَاحِشٌ وَغَلَطٌ قَبِيحٌ وَتَحْقِيقُهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسَوَاةَ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَحَيِّزٍ وَلَا حَالٍ فِي الْمُتَحَيِّزِ مُسَوَاةٌ فِي صِفَةٍ سَلْبِيَّةٍ لَا تُوجِبُ الْمُمَاثَلَةُ. ترجمہ، صفحہ نمبر 79. خوب جان لے کہ جہاں کے جوہال کی ایک جماعت گمان کرتی ہے کہ جب روح موجود ہے، کسی چیز میں متحیز نہیں ہے اور نہ متحیز میں حال ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ خدا تعالیٰ کی مثل ہو. یہ کہنا صریح جہالت اور بدترین غلطی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کی ہے کہ وہ غیر متحیز اور نہ متحیز میں حال ہے، یہ صاف سلبیہ مساوات ہے جس سے مماثلت لازم نہیں آتی. فائدہ، ثابت ہوا کہ باری تعالیٰ کے اوصاف سلبیہ اور اضافیہ میں غیر کے شریک ہونا شرک نہ ہوگا. لامکان کی حقیقت سمجھنے کے لیے عقل اندھی ہے. حدیث کا لفظ عما اس پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ لفظ عما عدم بنائی پر بولا جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے، اور روح من امر ربی، یعنی روح عالم امر کی چیز ہے. جب عقل انسانی عالم امر کی حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، تو عالم امر کی چیزوں کا ادراک کیوں کر سکتی ہے؟ اس لیے علوم عقلی یا علوم ظاہری سے روح کی معرفت بالکنہ محال ہے. در حقیقت روح کی معرفت کا تعلق دلائل ذوقیہ، نور بصیرت یعنی کشف سے ہے، اور جب دلائل ظاہریہ ذوق اور کشف کی تائید کر دیں تو نور نالا نور ہے. جہاں تک ذوق اور کشف کا تعلق ہے، اس بارے میں صرف محققین اصحاب کشف اور باب ذوق کا فیصلہ ہی حجت قرار دیا جا سکتا ہے. اور دیا جانا چاہیے، اور محققین صوفیاء کاملین اصحاب کشف کا فیصلہ یہ ہے کہ روح مادی، نورانی اور لطیف چیز ہے، اور جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ جوہر مجرد ہے، اس میں جوہر سے مراد یہ ہے کہ عرض نہیں، جوہر سے مراد یہ ہے کہ عرض نہیں، اور مجرد سے مراد یہ ہے کہ کثیف نہیں، بلکہ جسم لطیف نورانی ہے اور اس کی شکل اس جسم کی شکل کے عین مطابق ہوتی ہے جس بدن کا وہ روح ہے، قد و قامت اور حیات میں ہو بہو اس جسم کے مطابق ہوتی ہے، اور جمہور علماء اسلام بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح عرف شذی العرف الشذی کے صفحہ نمبر 10 پر، اور ایچ ایم سعید جو میرے پاس ہے اس میں صفحہ 4 پر اس طرح فرمایا، وَأَمَّا الرُّوحُ فَعِنْدَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ جِسْمٌ لَطِيفٌ عَلَى شَكْلِ كُلِّ ذَلِكَ الرُّوحِ وَاحْتَجُّ عَلَى هَذَا اِعْلَى جِسْمِيَةِ الرُّوحِ بِمَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ كَمَا فِي حَدِيثِ بَرَا بِنِ عَازِبْ رضی اللہ تعالیٰ فَيَنْتَزُعَا كَمَا يُنزَعُ الصُّفُودُ مِنَ الصَّوْفِ مِنَ الصَّوْفِ الْمَبْلُولِ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَحَادِيثٌ آخَرَ دَالَّةٌ عَلَى جِسْمِيَةِ الرُّوحِ فإننا نتمسك بنصوص الشرعية من القرآن والحديث والمتقدمون من علماء الإسلام يريدون بالتجرد عدم الكثافة يظهر ذلك من تفسير الإخلاص للحافظ ابن تيمية ثم اختلف الصوفية بعد اتفاقهم على مادية الروح ترجمة اور جہاں تک روح کا تعلق ہے اہل اسلام کے نزدیک وہ ایک جسم لطیف ہے اور اسی بدن کی شکل پر ہوتا ہے جس میں وہ ہو روح کی اس جسمیت پر احادیث سے استدلال کیا گیا ہے جیسا کہ حدیث براء بن عازب میں وارد ہے کہ فرشتہ روح کو بدن سے یوں کھینچ لیتا ہے جیسا کہ سیخ گیلی اون سے کھینچی جاتی ہے اور دوسری حدیثیں جسمیت روح پر دلالت کرتی ہیں پر ہم تو شریعت کے نصوص یعنی قرآن اور حدیث سے تمسک کرتے ہیں اور متقدمین علماء اسلام نے تجرد سے مراد عدم کثافت لی ہے یہ حقیقت امام ابن تیمیہ کی تفسیر سورہ اخلاص سے ظاہر ہے روح کے مادہ ہونے پر متفق ہونے کے بعد صوفیہ نے کچھ اختلاف کیا ہے پھر رسالہ روح و ماہیتہا علامہ بیونی صفحہ 67 پہ قال الامام مالک وہو من المحققین قال الروح هي صورة نورانية على شاكلة الجسم تماما امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو محققین میں سے ہیں کہ روح نورانی جسم ہے جو مکمل طور پر اس بدن کی شکل پر ہوتا ہے جس میں وہ ہے اور روح المعانی جلد 24 صفحہ نمبر 53 وعلم اولا لان المسلمین اختلفوا فی ان الانسان ما ہوا فقیل ہوا هذا الحیکل المحسوس مع اجزاء ساریت فیہ سریان ما الورد فی الورد والنار فی الفخم وهی جسم لطیف نورانی مخالف بالحقیقت والماهیت للاجسام التي منها ائتلف هذا الحیکل وان كان لسریانه فیہ بشبہ صورت ولا نعلم حقیقت هذا الجسم وهو الروح المشار الیہا بقوله تعالی قل الروح من امر ربی عند معظم السلف الصالح وبينه وبين البدن علاقة ترجمہ پہلے یہ سمجھو کہ مسلمانوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے کہا گیا ہے کہ وہ ایک شکل مخصوص ہے جس میں اجزاء اس طرح ساری ہیں جیسے پھول میں نمی اور انگارے میں آگ اور یہ جسم لطیف نورانی ہے جو حقیقت اور ماہیت میں ان اجسام سے مختلف ہے جن سے یہ شکل مخصوصہ مرکب ہے یہ روح اس بدن میں جاری و ساری ہے اور شکل و صورت میں اس کے مشابہ ہے اور اس جسم یعنی روح کی حقیقت ہم نہیں جانتے جس کی طرف قول باری تعالیٰ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قول الروح من امر ربی اور یہ بات سلف صالحین کی نزدیک مسلم ہے کہ روح اور بدن کے درمیان تعلق ہے وَهَذَا الْجِسْمُ الْمُعَبَّرْ عَنْهُ بِالْرُوحَ عَلَى مَا قَالَ الْإِمَامِ قَرْتَبِي فِي التَّذْكِرَةِ مِمَّا لَهُ فَلَيْسَ لَهُ آخَرٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُغْنَى وإن فارق البدن المحسوس وذكر فيها أن من قال أنه يغنى فهو ملحد ترجمہ اور یہ جسم جسے روح سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں فرمایا ہے اس کے لیے ابتدا ہے مگر اس کے لیے انتہا نہیں مما له اول وليس له آخر یعنی اس کے لیے فنا نہیں اگرچہ بدن سے جدا ہو جائے اور اسی زمن میں ذکر کیا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ روح فانی ہے وہ ملحد ہے ترجمہ ختم ہوا ثابت ہوا کہ محققین سلف صالحین اور محققین صوفیاء کا یہی مذہب ہے. دوسرا قول جو مردود ہے اس کی تفصیل یہ ہے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے عرف الشذی صفحہ 1110 پر نقل کیا ہے، جس قول کے قائلین اصل میں فلاسفہ ہے اور جن صوفیاء علماء نے اس قول کا نقل کیا ہے وہ محض فلاسفہ سے متاثر اور مرعوب ہو کر کیا ہے. قال جہلاء الفلاسفہ ان الروح مجرد، جہال فلاسفہ نے کہا کہ روح مجرد ہے. اور روح المعانی صفحہ 24 جلد 24 صفحہ 53 اور عرف شذی صفحہ 11. وذهب الى تجرد الروح القاضي زاده والحليمي والغزالي والراغب وابو زيد الدبوسي من الحنفيه ومامر من قدماء المعتزله وجمهور متاخري الاماميه وكثير من الصوفيه، وعندهم الروح جوهر مجرد وليس داخله في البدن ولا خارجه عنه، فنسبتها اليه كنسبه الله تعالى الى العالم، وهي بعد حدثتها الزماني عندهم لا تفنی. ایضا ورد هذا المذهب ابن القیم فی کتاب الروح ما لا مزید علیہ. ترجمہ، اور تجرد روح کا قول قاضی زادہ علامہ حلیمی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راغب رحمہ اللہ اور ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ حنفی اور قدیم معتزلہ سے مامر اور تمام متاخرین شیعہ کا ہے اور بہت سے صوفیاء کا قول بھی ہے. ان کے نزدیک روح جوہر مجرد ہے، نہ بدن میں داخل ہے نہ بدن سے خارج ہے، اور اس کا تعلق بدن سے ایسا ہے جیسا اللہ کا تعلق جہان سے ہے. ان کے نزدیک روح کے لیے حدوث زمانی ہے اور روح فانی نہیں ہے. اور ابن قیم نے اس مذہب کو کتاب الروح میں ان دلائل سے رد کیا ہے کہ مزید تردید کی حاجت نہیں چھوڑی. ترجمہ ختم ہوا. اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ روح کے متعلق اس دوسرے مذہب میں شافعی، حنفی، معتزلہ اور امامیہ کے افراد شامل ہیں، جو سارے کے سارے فلاسفہ سے مرعوب ہو کر اس رو میں بہہ گئے. اور قول اول جو بیان ہو چکا ہے اس میں جمہور علماء اسلام اور محققین صوفیاء کے ایک عظیم گروہ شامل ہے. بالخصوص عظیم سلف صالحین نے یہی مذہب اختیار کیا ہے کہ روح جسم مادی ہے، لطیف ہے، نورانی ہے، جس بدن میں وہ ہے اسی کی شکل پر ہے، بدن سے جدا ہونے کے بعد اس کے لیے جسم مثالی کی ضرورت نہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ حیات کسے کہتے ہیں. حیات نام ہے حس، حرکت، دیکھنا، سننا، بولنا، قوائے ظاہری و باطنی کا موجود ہونا. روح دنیا میں بدن کو زندگی بخشتا ہے، دنیا میں مادی چیزوں کو سنانے میں مادی آلات کا محتاج ہے، نہ کہ اپنی حیات میں مادی بدن کا محتاج ہے، بلکہ روح بدن کو حیات بخشتا ہے. برزخ میں جا کر روح مادی دنیا کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا، اس لیے مادی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، مادی کان اس کی بات نہیں سن سکتے، حالانکہ وہ خود بولتا ہے، سنتا ہے. اس کے سارے اعضاء ذاتی ہیں، جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ روح اپنے بدن کی شکل پر ہوتا ہے. روح خود جسم لطیف، اس کے کان لطیف، اس کی آواز لطیف، اس کو تمام لطیف چیزیں دیکھ لیتی ہیں، اس کی آواز سن لیتی ہیں، جیسا کہ ملائکہ، قلوب انبیاء، قلوب اولیاء، تمام لطیف چیزوں کو دیکھنے یا سننے سنانے میں کسی غیر جسم کے آلات کا محتاج نہیں، تاکہ برزخ میں اس کے لیے جسم مثالی تسلیم کیا جائے. اگر لطیف چیزوں کو دیکھنے یا سننے سنانے میں جسم مثالی کا محتاج مانا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ روح حیات بخش نہیں، بلکہ روح کو جسم مثالی حیات بخشتا ہے، اور روح کے کوئی ذاتی آلات نہیں، وہ ایک پتھر ہے، نعوذ باللہ. جسم مثالی کے تسلیم کرنا خلاف قرآن، خلاف حدیث اور خلاف سلف صالحین ہے. اور جو شخص جسم مثالی کا قائل ہوا ہے اس نے سخت ٹھوکر کھائی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. فصل، روح عالم امر سے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کی پیدائش کس چیز سے ہوئی؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الروح عند الہ العرش مبدأه وتربۃ الارض اصل الجسم والبدن، قد الف ملک المنان بینہما لیصلح بقبول الامر والمحن، فالروح فی غربت والجسم فی وطن، فارض امام الغریب النازح الوطن. ترجمہ، روح کی ابتدا صاحب عرش سے ہے، یعنی من امر ربی، اور بدن انسانی کی اصل مٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں الفت ڈال دی تاکہ ان میں عوامر اور محنتیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. بس روح مسافر ہے اور بدن اپنے وطن میں ہے، بس غریب الوطن مسافر کی ذمہ داری کا خیال رکھو۔ ترجمہ ختم۔ فصل، عالم امر کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے عالم امر اور عالم خلق پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کے درمیان عرش بطور برزخ حائل ہے۔ وعالم الامر عبارت من الموجودات الخارجیہ، الخارجیہ تو من الحس والخیال والجہت والمکان، وهو ما لا يدخل تحت المساحت والتقدیر لانتفاع الکمیت عنہ۔ ترجمہ، عالم امر عبارت ہے موجودات سے جو حس، خیال، جہت، مکان اور حیث سے خارج ہے۔ عالم امر انتفاع کمیت کی وجہ سے مساحت اور تقدیر کے تحت نہیں آ سکتا۔ کون سی چیزیں عالم امر سے ہیں؟ صاحب تفسیر مظہری نے الا لہ الخلق والامر کی تفسیر میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ قالت الصوفیہ تو المراد بالخلق والامر عالم الخلق، یعنی جسمانیت العرش وما تحتہ وما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، واصولها الاربعۃ العناصر النار والماء والہواء والتراب وما يتولد منها من النفوس الحیوانیہ والنبائیہ والمعدنیہ وهي اجسام لطیفۃ ساریۃ فی اجسام کثیفہ، وعالم الامر یعنی المجردات عن القلب والروح والخفی والاخفاء التي هي فوق العرش ساریۃ فی النفوس الانسانیہ والملکیہ والشیطانیہ، سریان الشمس فی المرأة سمیت بعالم الامر لان اللہ تعالی خلقها بلا مادت بامره کن فیکون۔ قال البغوی قال سفیان بن عیینہ فرق بین الخلق والامر فمن جمع بینهما فقد کفر۔ ترجمہ، صوفیاء کرام نے کہا کہ مراد عالم خلق اور عالم امر سے یہ ہے کہ عالم خلق میں عرش اور جو ما تحت عرش ہے اور جو چیز آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہے، یہ شامل ہیں عالم خلق میں، اور اس کے اصول عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور جو چیزیں ان سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی نفوس حیوانی، نباتاتی اور معدنی، اور یہ اجسام لطیفہ ان اجسام کثیفہ میں ساری ہیں، سب عالم خلق سے ہیں۔ اور عالم امر سے مراد مجردات ہیں، یعنی لطائف خمسہ، قلب، روح، سری، خفی اور اخفا، یہ فوق العرش ہیں۔ یہ نفوس انسانیہ، ملکیہ اور شیطانیہ میں یوں ساری ہیں جیسے سورج کی شعائیں آئینے میں ساری ہوتی ہیں۔ لطائف کو عالم امر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مادہ سے نہیں بلکہ اپنے امر کن سے پیدا کیا۔ اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ عالم امر اور عالم خلق دو مختلف چیزیں ہیں، جس نے ان دونوں کو ایک سمجھا اس نے کفر کیا۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ روح اور دیگر لطائف عالم امر کی مخلوق ہیں جو بغیر مادہ کے پیدا کیے گئے۔ عالم امر کو عالم حیرت اور لامکان بھی کہتے ہیں۔ فصل، روح کی شکل و صورت۔ جس میں انسان ایک ٹھوس مادی شکل رکھتا ہے، اس کی وضع، قطع، قد و قامت اور اس کے اعضاء ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا روح انسانی کی بھی کوئی شکل و صورت ہے یا بس جوہر لطیف ہے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا قدرتی بات ہے۔ اس کے متعلق بخاری شریف میں ایک بحث کی گئی ہے، وَلِلْرُوحِ صُورَةٌ لَطِيفَةٌ عَلَى صُورَةِ الْجِسْمِ لَهَا عَيْنَانِ وَأُذُنَانِ وَيَدَانِ وَرِجْلَانِ فِي دَاخِلِ الْجِسْمِ يُقَابِلُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ عُضْوٌ نَظِيرُهُ فِي الْبَدَنِ وقد ابہم اللہ تعالی امر الروح و ترک تفصیلہ۔ ترجمہ، جسم کی شکل کے مطابق روح کی بھی لطیف صورت ہے۔ روح کی بھی دو آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ اور پاؤں ہیں، بلکہ روح کے ہر عضو کی نظیر یعنی مثال بدن انسانی میں موجود ہے، اور روح کی حقیقت کو اللہ تعالی نے مبہم رکھا اور اس کی تفصیل چھوڑ دی ہے۔ تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 44، یہ اس کا حوالہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح کی شکل بعینہ ہی وہی ہوتی ہے جو بدن کی شکل ہے، جس میں وہ روح داخل کی گئی ہے۔ عالم برزخ قیامت صغری ہے، جہاں روح زندہ رہتی ہے، اور عالم آخرت قیامت کبری ہے، جس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یقیناً آخرت کا گھر ہی تو زندگی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اکمل زندگی ہے۔ دنیا اور اس کی ہر شے کے لیے موت اور فنا ہے، مگر آخرت کی زندگی ابدی ہے، اس لیے دار آخرت کی ہر شے کیا جز و کیا کل موت سے پاک ہے۔ جب روح کے لیے جزا و سزا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ مردہ اور معدوم کے لیے جزا و سزا نہیں ہے۔ اس لیے روح سنتی، دیکھتی ہے، بولتی ہے، بلکہ اس کی ساری قوتیں اور تمام صلاحیتیں اسی جگہ کامل درجے پر معارض اظہار میں آتی ہیں. روح کو بدن میں جب داخل کیا جاتا ہے تو بدن کی خصوصیات سامنے آتی ہیں، مثلا بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور بچپن میں ذہن، عقل، فہم اور ادراک وغیرہ کا ناقص ہونا، پھر رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ترقی کرنا وغیرہ، یہ بدن کی خصوصیات ہیں. ورنہ روح تو اپنی پیدائش کے وقت سے ہی عاقل، بالغ اور ذی فہم ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو الست بربکم کے جواب میں بلا کیوں کہتی؟ سوال سننا، سمجھنا اور جواب دینا روح کے پیدائش یا عاقل بالغ ہونے کی دلیل ہے. جب روح کو کسی بدن کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق استقرائی ہوتا ہے، پھر اسے بدن کے آزاد دیے جاتے ہیں. اس بدن میں کچھ قوتیں اور آلات ودیت کر دیے جاتے ہیں، جن میں بعض حسی اور بعض معنوی قوتیں ہیں. یہاں رہ کر روح انہی قوائے بدن کے ذریعے علم حاصل کرتی ہے. حسی قوتیں پیدائش کے وقت کمزور ہوتی ہیں، اور چونکہ روح کو یہاں جسم کے تابع بنایا گیا ہے، اس لیے جسم کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان قوتوں میں ترقی محسوس ہوتی ہے. اگر یہاں روح کو بدن کے تابع نہ بنایا جاتا تو پیدا ہوتے ہی ہر شخص مکلف ہوتا، کیونکہ روح تو پیدائش سے ہی عقل بالغ ہے، مگر بدن سے وابستگی کی وجہ سے مکلف ہونے کے لیے عمر کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، جسے سن بلوغت کہتے ہیں. انسان دنیا سے رخصت ہوا، روح کی جسم سے مفارقت ہوئی، تو روح بے ذات مکلف ہو گئی. یہاں سے بعض لوگوں نے ایک بڑی ٹھوکر کھائی ہے کہ برزخ میں روح کے لیے جسم مثالی ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ روح کسی وقت بھی بدن کے بغیر مکلف نہیں. یہ عقیدہ باطل ہے. اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ برزخ میں روح بے ذات مکلف ہے اور بدن تابع روح کے ہوتا ہے، اور اس بدن خاکی کو روح ہی حیات بخشتی ہے. اس سلسلے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محرک تن روح است و محرک روح نور و محرک نور ذات باری تعالی. ای مقام را کمائی ام بغید انستن کمال محال است و شب و روز بذکر و فکر و سیر و طیران مقامات ماندن بجوز طالب صادق و توجہ مرشد کامل حصول انتہا نمیتواند شد. فتاوہ عزیزیہ. ترجمہ: بدن کو حرکت دینے والا روح ہے، اور روح کو حرکت اور زندگی نور سے ملتی ہے، اور نور کو حیات اور حرکت دینے والا ذات باری تعالی ہے. میرے عزیز، اس مقام کو کما حقہ سمجھنا محال ہے. رات دن ذکر فکر، سیر ملکوتی اور عالم بالا میں پرواز سوائے طالب صادق اور بغیر مرشد کامل کی توجہ کے ممکن نہیں.